वहां से ऐलान कर दीजिएगा कि शुरू कर दूं मैं। शुरू करो। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم. بزرگان محترم و برادران عزیز، آج ہم قرآن کریم کی جن آیات پر گفتگو کریں گے وہ سورہ بقرہ کی ہی آیات ہیں، اس میں سے ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ہے جس کے اندر صفا اور مروہ کا ذکر ہے، اور دوسری آیت جس پر گزشتہ کل بات ہو چکی بڑی تفصیل سے، اور وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور 174 جس میں حرام محرمات کی فہرست بیان کی گئی، اس میں کچھ بات باقی رہ گئی تھی وہ بھی ہم آج کریں گے، اور تیسرا مقام جہاں آج ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179 ہے جس کے اندر قصاص کا ذکر ہے، اور چوتھا مقام جس کو ہم نے بیان کرنا ہے وہ سورہ بقرہ ہی کا حصہ ہے جس میں روزے کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آیت نمبر 183 184 اور اس کے بعد آیت نمبر 185 183 184 اور 185 جس کے اندر روزوں کا ذکر ہے اور رمضان المبارک کے حوالے سے اس کا حکم بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے. ہم ان آیات پر بات کریں گے. سب سے پہلی جو محرمات کی فہرست کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور 174 گزری، اور اس سے پہلے آیت نمبر 158 ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو جو شخص حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کے درمیان سعی کرے، ان کے درمیان چلنے کو صفا سے لے کر مروہ تک، مروہ سے لے کر پھر صفا تک، اور درمیان میں ایک جگہ ایسی ہے جس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے، وہاں پر مردوں کے لیے دوڑنا واجب ہے. یہ سعی کا حکم ہے، اور قرآن کریم میں انداز ایسا اختیار کیا گیا کہ عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کے درمیان سعی کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سعی کرنا واجب ہے. اگر عمرہ اور حج کرنے والا سعی نہیں کرے گا تو اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا. یہ اصل میں تھوڑے سے اس کے تاریخی پس منظر بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور جو پانی اور کھجوریں تھیں وہ ختم ہو گئیں، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہ چڑھتی تھیں اور کبھی مروہ پہ چڑھتی تھیں، اور اس دوران درمیان میں گزرتے ہوئے جب ایک جگہ ایک مقام ایسا آتا تھا جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو نظر آنا بند ہو جاتے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے تو اس جگہ وہ دوڑتی تھیں. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ انداز ایسا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ کرنے والوں کو حکم دے دیا کہ اس جگہ دوڑا کرو, اور یہ دوڑنا یہاں پر واجب ہے. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور 174 جس میں ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, جس میں گزشتہ کل بات ہوئی کہ محرمات کی ایک فہرست سے اس میں دواؤں کا کچھ حکم رہ گیا کہ دوائیں جو ہیں آج کل آپ دوائیں دیکھیں تو دوا میں الکحل شامل ہوتی ہے اور الکحل شراب سے بنتی ہے جبکہ شراب حرام ہے, تو اس کی شراب اسی طرح حرام ہے جس طرح کہ پیشاب حرام ہے, اور ناپاک اس طرح جس طرح پیشاب ناپاک ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی ایک بالٹی میں یا ایک گلاس میں ڈال دیا یا ایک گھڑے میں تو وہ پورا کا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا. تو اب تو تمام دواؤں میں آ رہا ہے, خصوصاً ہومیوپیتھک کی تو تمام دواؤں میں الکحل ہوتا ہے, تو اب اس کے استعمال کی کیا صورت ہوگی؟ کف سیرپ جتنے بھی ملتے ہیں تقریباً سب میں الکحل ہوتا ہے, اور اب تو میڈیسن کمپنیز اپنے رولز ریگولیشن کی وجہ سے اس بات کی پابند ہیں کہ وہ اس دوا کے اوپر اپنے کانٹینٹس لکھ دیتے ہیں کہ اس میں یہ یہ چیزیں ہیں. تو اس کو سمجھ لیجیے کہ الکحل چار چیزوں سے بنتی ہے عام طور پر. ایک تو انگور کی شراب سے الکحل بنتی ہے, یہ حرام ہے, اور اس کی الکحل بھی حرام ہے چاہے نشہ ہو چاہے نشہ نہ ہو. اور دوسری قسم وہ ہے جو انگور سے تو نہیں بنتی, کشمش سے بنتی ہے. اس کا حکم یہ کہ اگر اس میں نشہ ہو تو حرام ہے, اگر نشہ نہ ہو تو حرام نہیں ہے. اور تیسری اور چوتھی قسم وہ ہے جو ایک کھجور سے بنتی ہے اور ایک چھوارے سے بنتی ہے. ان تینوں قسم کی کوئی نبیز کو اور جو ان سے شراب بنتی ہے جب تک نشہ نہ آئے اس وقت تک یہ چیزیں حرام نہیں ہوتی, ناپاک نہیں ہوتی. اور الکحل کا پروسیس اتنا لمبا ہے کہ اس کے اندر نشہ رہتا نہیں ہے, تو لہذا جب تک یہ یقین سے معلوم نہ ہو کہ اس کے اندر انگور کی شراب کی الکحل ہے اس وقت تک اس کے حرام ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا, اور اس کے استعمال کی گنجائش ہے, فقہا نے اس کی اجازت دی ہے. لہذا اس اجازت سے اگر کوئی مسلمان فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس پر تنبیہ کرنا, اس پر نکیر کرنا یہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں. اور علاج معالجے کے اندر اسلام میں شروع سے دیکھیں, شروع سے اب تک اس کے اندر مختلف فنون رہے ہیں, مختلف طریقہ کار ہیں علاج کے. ایک جو مشہور طریقہ کار ہے وہ تو طبی علاج تھا, جو یونان والوں کا طریقہ علاج تھا وہ اب تقریباً ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. دوسرا طریقہ علاج جو ہے وہ میڈیکل ہے, میڈیکل سائنس کا, جو آج کل شاید اپنے پورے شباب پر ہے. اور تیسرا علاج جو ہے وہ طریقہ علاج ہومیوپیتھک کا ہے, وہ علاج بالمثل ہے, ہر چیز کا علاج اسی سے ہی کیا جاتا ہے. جو بیماری ہے وہی بیماری دی جاتی ہے اور اس سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. اور ایک علاج کا طریقہ کار اور آیورویدک اور مختلف طریقے ہوتے ہیں. اسی میں مجھے ایک قصہ یاد آ گیا, اپنے استاذ حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب دامت برکاتہم نے ایک دفعہ ایک قصہ سنایا تھا علاج معالجے کے اندر, کہ طبیبوں کے ہاں جو حکیم ہوتے تھے ان کا طریقہ علاج بڑا عجیب سا تھا. بعض حکیم اتنے حاذق ہوتے تھے کہ وہ مریض کے چہرہ دیکھ کر اس کے امراض کا اندازہ لگا لیتے تھے, اور بعض لوگ جو ہے وہ نبض دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے. مجھے بھی اپنے بچپن کا یاد ہے کہ ایک دفعہ اپنی والدہ کے ساتھ بغرض علاج حکیم محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا, تو انہوں نے میری نبض دیکھی, اور نبض دیکھتے ہی انہوں نے پہلے منع کیا تھا کہ آلو چھولے نہیں کھانے, اور انہوں نے نبض دیکھتے ہی پکڑ لیا کہ میاں تم نے تو آلو چھولے کھائے اور بہت سارے کھائے. اور واقعی اسکول میں ہاف ٹائم جو ریسیس ہوتی تھی اس میں جا کر میں نے وہ کھا لیے, تو انہوں نے پکڑ لیا مجھے. تو پہلے حکیم ایسے ہی ہوتے تھے کہ نبض دیکھتے اور نبض دیکھ کر ہی بتا دیا کرتے تھے. تو ان حکیموں نے بڑی تحقیقات کی, جیسے آج کل کی میڈیکل سائنس نے بھی کی, کہ موت سے کس طرح سے بچا جائے. اب تو تھک ہار کر اس پر اتفاق ہو گیا کہ انسان کے لیے موت سے بچنا ممکن نہیں. تو ایک حکیم کا قصہ ہے, حکیم جالینوس, بڑا مشہور حکیم تھا, یہ یونان کے فلاسفر کے دور میں تھا. اس نے اپنے اس دور میں جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اور ان کے پیچھے پڑ کر اپنی موت کا وقت معلوم کر لیا تھا. اور اس نے یہ تحقیق کی کہ اگر انسان موت کے وقت میں کسی طرح ملک الموت کو کوئی چکر دے کر مغالطے میں ڈال کر اگر موت سے بچ جائے تو بچ سکتا ہے, ورنہ اور کوئی راستہ نہیں. تو لہذا اس نے تو اپنی موت کا وقت معلوم کر لیا اور اس سے بچنے کے لیے بڑا انتظام کیا. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی صنعت و حرفت ہوتی ہے. آج کل ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس شاید اپنی ترقی کے آخری دور میں ہے, لیکن ایسا نہیں. اس سے پہلے بھی لوگوں نے بہت ترقی کی, اور بہت اہرام مصر دیکھ لیجئے کس دور میں بنائے گئے. تو اس وقت تعمیرات کی صنعت کے اندر کتنی ترقی ہوئی تھی. تو اسی طرح یونان کے دور میں طب یونانی کے اندر بڑی تحقیق ہوئی تھی. اور اس زمانے میں ایک اور چیز تھی, جیسے آج کل کے دور میں کیمرہ ہے نا, کسی کو بھی دیکھا اور اس کا عکس کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا. اس زمانے میں جس طرح آج ہو بہو کیمرے کے اندر انسان کا عکس محفوظ کیا جاتا ہے, اس زمانے میں انسان کا مجسمہ بنایا جاتا تھا. تو حکیم جالینوس نے ایک ہال بنایا, اس ہال کے اندر اپنے 39 مجسمے رکھے, ایک ہی جیسے ان کو کپڑے پہنا دیے, ایک ہی طرف ان کی نگاہیں, اور خود جا کر اس میں بیٹھ جاتا. بہت دنوں تک اس کی جب تعمیر سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں اس ہال میں داخل ہو رہا ہوں, تم اس ہال میں جانا, اس کا ارادہ ہوا ٹیسٹ تو کروں, آخر ملک الموت کو دھوکا دینا ہے تو کیسے پتا چلے گا. تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں اس ہال میں جا رہا ہوں, میرے جانے کے 10 منٹ کے بعد تم اس ہال میں آنا, اور جو تمہیں اوریجنل جالینوس لگے اس پر انگلی رکھ دینا. تو اس کے بہت سارے شاگرد تھے, سب داخل ہوئے اور کسی نے بھی صحیح اوریجنل جالینوس پہ ہاتھ نہیں رکھا. اس کی ٹیسٹنگ ہو گئی اور اس نے سوچا کہ اب تو ملک الموت کو دھوکا دینا بہت آسان ہو جائے گا. چنانچہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس سے 5 منٹ پہلے وہ اس ہال میں داخل ہوا اور جا کر وہاں بیٹھ گیا. اب 5 منٹ کے بعد ملک الموت بھی, اس زمانے میں ملک الموت جو ہے وہ ظاہری طور پر آتے تھے, وہ بھی داخل ہوئے. انہوں نے جب دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے کہ بڑی محنت کی ہے مگر ایک کسر رہ گئی. جیسے یہ کہا ایک کسر رہ گئی تو وہ فوراً بول پڑا کہ کیا کسر رہ گئی. انہوں نے وہیں پکڑ لیا کہ یہی کسر رہ گئی, آ جا, اور وہ اس کی فوراً روح قبض کر لی. وہ اوندھے منہ ہو کر وہاں پر گر پڑا. اور اس کے بعد بھی لوگوں نے تحقیقات کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے موت کا کوئی علاج نہیں رکھا. جو بھی انسان اس دنیا میں آئے گا اسے موت کے عمل سے گزرنا ہی پڑے گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کو اس قانون سے مستثنی نہیں کیا تو کوئی انسان موت سے نہیں بچ سکتا, وہ بالآخر اسے موت کے منہ میں جانا ہی ہے. اور یہی دنیا کی بے ثباتی کی ایک دلیل بھی ہے کہ یہاں کی نہ کوئی نعمت خالص ہے نہ یہاں کی کوئی تکلیف خالص ہے. جو بھی نعمت ہو اس کا بالآخر اس کی انتہا ہے, اور جو بھی بیماری ہو بالآخر اس کی انتہا ہے. ہر آخرت میں تمام چیزیں خالص ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں کامیاب فرمائے. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت قصاص ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. اس سے پہلے والی آیات کے اندر نیکی اور بدی کے, نیکی اور اس کی خوبی اور اس کے اصول بیان کیے, اور اس کے بعد جو آیات آئیں ان کے تحت جو ہے وہ اس کے احکام جزیات بیان کیے جا رہے ہیں. تو پہلا حکم اس آیت کے اندر جو آیت نمبر, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, 178 اور 179 ہے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ قصاص کے احکامات کو بیان کر رہے ہیں. اسلام کے احکامات میں سے ایک بڑا حکم ہے قصاص, کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو ناحق قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا. یہ تو عام سا قاعدہ اور قانون ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہے, لیکن اس کا ایک لمبا پروسیس ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے میرے کسی رشتہ دار کو قتل کر دیا تو میں جا کر اس قاتل کو قتل کر دوں. یہ قتل کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے, یہ عدالت کے ذریعے سے ہوگا. تو اس میں پہلا مسئلہ یہ کہ اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو جان بوجھ کر کسی ایسی چیز سے قتل کر دیا جس سے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، جیسے پہلے زمانے میں چھری، چاقو، خنجر، تلوار بگدے ہوا کرتے تھے، آج کل پستول ہے، گولی ہے، پستول ہے، بندوق ہے، اس سے کسی کو مارا، یا آج کل بعض ایسی گاڑیاں بھی آ رہی ہیں جیسے شاول آتا ہے، شاول سے کسی کو مار دیا، یا اور ایسی چیزیں آتی ہیں اگر کسی انسان کو ایسی چیز سے مارا جس سے کسی انسان کو مارا جا سکتا ہو، تو اس صورت کے اندر قاتل سے قصاص لیا جائے گا، یعنی جان کے بدلے جان لی جائے گی، اور یہ چیز قتل کے جرم کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا اگر کسی انسان نے کسی ایسے آدمی کو قتل کیا، ہر قتل کے بدلے میں قصاص نہیں ہوگا، اگر کسی نے دار الاسلام کے اندر کسی ایسے آدمی کو قتل کیا جس کے ہمیشہ کے لیے خون کی حفاظت کی ذمہ داری دار الاسلام نے لے رکھی ہو، تو اس کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا اور اس کا قصاص لیا جائے گا۔ لیکن اگر ہمیشہ کے لیے اس کی ذمہ داری نہیں لی، جیسے کوئی حربی دار الحرب سے کوئی آیا اور عارضی طور پر آیا، تو اس کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اور قصاص کے اندر حکم یہ ہے کہ جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہو، اگر جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تو اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ نساء کے اندر آئے گا، پانچویں سپارے کے نصف کے اندر، جب وہاں پر آئے گا تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن اگر کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا تو قاتل کو اس کے بدلے قتل کیا جائے گا، ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ قاتل مقتول چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے معذور ہو یا غیر معذور ہو، اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب جس مقتول کو قتل کیا وہ مقتول تو پاگل تھا اور قاتل تو پاگل نہیں ہے، لہذا پاگل کے بدلے میں ایک عقل مند انسان کی جان لے لینا یہ کہاں کا اصول ہے؟ تو بھائی جان محترم ہے، وہ آدمی جو پاگل تھا اس کا دیوانہ پن کسی وقت ختم ہو سکتا تھا، لیکن اگر دیوانہ پن بھی تھا اس کے اندر تو کسی کو اس کی جان لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں قاتل کو قصاص سے وہ قاتل بچ بھی سکتا ہے۔ اب جس آدمی نے کسی انسان کو مقتول کو قتل کیا، تو دیکھیں اسلام کا بڑا عادلانہ نظام ہے، اس اسلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ حکم تھا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو مقتول کے ورثہ کے لیے سوائے معافی کے اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اس کو معاف کر دیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ مقتول کے ورثہ جو ہیں وہ قاتل سے قصاص لینے پر مجبور ہیں، اگر معاف کرنا چاہیں تو ان کو معافی کے اختیار نہیں۔ اسلام نے دونوں معاملات رکھے، اگر مقتول کے ورثہ چاہیں اور سب متفق ہوں تو قاتل سے قصاص لیا جائے گا، لیکن اگر مقتول کے ورثہ میں سے کوئی مثال کے طور پر ایک ایسا شخص قتل ہوا جس کے وارث جو ہے وہ کل تین تھے، ایک اس کی بیوی، ایک اس کا بیٹا اور ایک اس کی بیٹی، اب تینوں یہ چاہتے ہیں کہ مقتول سے قصاص لیا جائے، تو قاضی جو حاکم وقت ہے یا عدالت کا قاضی ہے، وہ جب تک یہ تینوں نہ چاہیں وہ معاف نہیں کر سکتا اپنے طور پر۔ اسی طرح جو اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا، اب وہ فیصلہ توثیق کے لیے اگر حاکم وقت کے پاس جائے گا تو حاکم وقت کی قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس فیصلے کو ختم کر دے۔ اگر اس کو معاف کرنا چاہیں تو یہ مقتول کے ورثہ معاف کر سکتے ہیں، اگر تینوں نے معاف کر دیا یا کسی ایک نے معاف کر دیا تو اب قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا بلکہ دیت لی جائے گی، اور دیت کے بڑے تفصیلی احکامات ہیں، اور دیت کی شریعت نے یا تو 100 اونٹ دیے جائیں گے یا 1000 دینار دیے جائیں گے یا 10000 درہم دیے جائیں گے۔ تو اگر آج کل دیکھا جائے تو پوری دیت جو ہے، اگر پوری دیت دی جائے تو 2916 تولے 8 ماچے چاندی ہوگی، یعنی 36 کلو اور 36 تولے چاندی دی جائے تو اس کا قصاص ہوگا۔ آج کل اس کا حساب لگا لیجئے، کچھ عرصہ پہلے ہم نے اس کا حساب لگایا تھا تو تقریباً اس کی قیمت جو ہے وہ 9.5 لاکھ روپے بن رہی تھی۔ اب ہمارے ہاں جو لوگ اسلام کی تعلیمات سے پورے طور پر واقف نہیں ہوتے، وہ چند چیزیں سمجھ کر اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی ایک وارث نے معاف کر دیا تو مقتول سے دیت لی جائے گی، اور وہ دیت تمام ورثہ کے درمیان ان کے حق وراثت کے مطابق تقسیم کی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ معاف کرنے والے کو زیادہ مل جائے، یا اگر سارے مل کر کسی مال پر صلح کر لیں تو جس مال پر صلح کریں کہ بھئی اتنے پیسے دے دو تو ہم قصاص معاف کر دیں گے، تو پھر قاتل کے اوپر اتنے پیسے دیے جائیں گے۔ لیکن اگر معاف کر دی اور قاتل کو دیت دینی پڑی تو ایک چیز یہ سمجھ لیجئے، مثال کے طور پر کسی شخص نے گاڑی چلاتے ہوئے مار دیا، جسے قتل خطا میں ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایک آدمی مر گیا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ڈرائیور کی تو تنخواہ ہی 7,000, 10,000 یا 15,000 روپے ہے، تو وہ جناب 9,00,000 روپے کیسے دے گا؟ تو بات یہ ہے کہ قاتل کو اکیلا قاتل جو ہے وہ دیت نہیں دے گا، بلکہ قاتل کی جو برادری ہوگی اس پوری برادری پر وہ دیت تقسیم کی جائے گی، اور ہر شخص برابر کا حصہ ملائے گا۔ اس کے اندر اسلام میں چیک اینڈ بیلنس کا قدرتی نظام ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی گاڑی والے نے، کمرشل ٹرانسپورٹ والے نے کسی شخص کو مار دیا، چاہے جان بوجھ کر مارا، قصاص معاف ہو گیا، اب دیت دیں گے، تو اب وہ دیت وہ اکیلا ڈرائیور نہیں دے گا، بلکہ اس شہر کے اندر جتنے بھی پبلک ٹرانسپورٹ چلانے والے لوگ ہیں ہر آدمی اس کی برادری سمجھا جائے گا، اور ہر ڈرائیور وہ مہینے کے کچھ پیسے دے رہا ہوگا، اور یہ دیت جو ہے وہ فوراً سے یکمشت پوری نہیں دی جائے گی، بلکہ 10 سال 11 سال، بلکہ بعض حضرات نے تو 14 سال تک، اس کا ایک پروسیس ہے، کبھی موقع ملا تو ہم اس پورے پروسیس کو بھی بیان کریں گے، وہ دی جائے گی۔ اس سے مقتول کے ورثہ کے کچھ نہ کچھ آنسو پج جائیں گے، اور جب یہ پوری عاقلا، اس کو عاقلا کہا جاتا ہے، جو قاتل کی برادری ہے وہ یہ دیت اس پر واجب ہوگی، اور وہ جب پوری برادری دیت کو ادا کر رہی ہوگی، جب ہر مہینے یا ہر سال ہر ڈرائیور کی جیب سے 2,500 روپے نکل رہے ہوں گے، تو ہر ڈرائیور دوسرے ڈرائیور پر نظر رکھے گا، وہ کسی ایسے آدمی کو لائسنس جاری نہیں ہونے دیں گے جس کو گاڑی چلانا نہ آتی ہو، وہ اپنے درمیان کسی غیر ذمہ دار شخص کو برداشت نہیں کریں گے۔ اگر کوئی لاپرواہی برتتا ہوگا، کوئی تیزی دکھاتا ہوگا، تو ہر ڈرائیور دوسرے ڈرائیور کو روکے گا، ورنہ بھائی ہماری برادری سے نکلو، ہماری جیب پہ بوجھ پڑے گا۔ یہ چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام ہے۔ لوگ پورے قانون کو سمجھتے نہیں اور اسلام کے قانون پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ قانون اس ذات نے بنایا ہے جس نے تمام انسان کو، بلکہ پوری دنیا کو پیدا کیا، وہی جان سکتا ہے کہ اس پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سا قانون لاگو کیا جائے گا جس سے یہ لوگ کنٹرول ہوں گے، اور ان کے درمیان خون جو ہے وہ بہے گا نہیں، ہر ایک محفوظ زندگی اختیار کرے گا۔ لہذا جب بھی لوگ ان چیزوں پر، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اگرچہ ان کا اعتراض، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیشہ بدنیتی سے ہوتا ہے، لیکن وہ لا علمی کے ذریعے سے ضرور ہوتا ہے، اس میں لا علمی ضرور ہوتی ہے۔ لہذا حق قصاص حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ مقتول کے ورثہ جائیں اور جا کر فوراً قاتل کو قتل کر دیں، قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، بلکہ مقتول کے ورثہ جو ہے عدالت سے رجوع کریں گے، پھر عدالت فیصلہ کرے گی قصاص کا تو قصاص لیا جائے گا، اور عدالت ہی فیصلہ کرے گی دیت کا تو دیت واجب ہوگی۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 181 اور 182، اس میں وصیت کا ذکر ہے۔ یہ آیات جب نازل ہوئی تھی اس وقت تک میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک ہر آدمی کے لیے کو آزادی تھی کہ وہ اپنے ورثہ میں سے جس کو چاہے وصیت کر دے، لیکن جب سورہ نساء کی آیت میراث نازل ہو گئی تو یہ آیات منسوخ ہو گئی۔ اسلام کے احکامات بتدریج رہے، کبھی کوئی حکم آیا پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو یہ آیات، ان کے مسائل میں ہم اس لیے نہیں جاتے کہ اس آیت کے اندر جو احکامات تھے وہ باجماع امت منسوخ ہو گئے، لہذا اس آیت کے اندر ایک خاص وصیت کا ذکر تھا کہ مرنے والا اپنے متروکہ مال کے متعلق یہ وصیت کرتا تھا کہ یہ مال اتنے لوگوں کو دے دو، یہ کسی کے پاس امانت رکھی ہے وہ اس سے لے لو۔ تو لیکن اب شریعت کا یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب باتفاق امت کوئی بھی آدمی اگر وصیت کر سکتا ہے تو اپنے کل ترکے کی ایک تہائی کی حد تک وصیت کرنے کا حق ہے، اور یہ وصیت ورثہ کے حق میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کو اس کا حق دیا ہے، کیونکہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اعطى لكل ذی حق حقه فلا وصیت لوارث، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا، لہذا اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، اور اگر غیر ورثہ کے لیے وصیت کرے گا تو اس صورت کے اندر ایک تہائی مال کے اندر وصیت کی جائے گی، جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے سفر میں گئے تو وہاں بیمار ہو گئے، اب ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہیں پر میرا انتقال ہو جائے اور میری ہجرت ختم ہو جائے، انہوں نے تو مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ہجرت ختم ہو جائے، اس لیے کہ ہجرت یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر سابقون الاولون کا ذکر ہے وہاں پر مہاجرین کا ذکر پہلے ہے اور انصار کا ذکر بعد میں ہے، تو وہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ میری تو ایک بیٹی ہے اور میں اس کی شادی بھی کر چکا ہوں، جیسے ہمارے ہاں مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں رسم ہے اور چونکہ ہم ان کے قریب رہے ہیں لہذا ان کے رسوم اور رواج سے ہم بھی متاثر ہو کر شادی بیاہ کی رسمیں دیکھ لیں، اور چونکہ ہندوؤں کا ہوتا یہ کہ اگر کسی بچی کی شادی کر دی تو اس کو میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا، اور غیر مسلم اور اسلام کے علاوہ جتنی بھی اقوام ہیں اس کے اندر عورتوں کو حق میراث دیا ہی نہیں گیا، ہاں شوہر کے حق میں اس کو آدھا حق دے دیا، تو انصاف نہیں دیکھا، لہذا وہاں پر لوگ اس خوف سے کہ آدھی میراث اس کو دینی پڑے گی لوگ شادی نہیں کرتے اور بغیر شادی کے رہتے رہتے ہیں، اس میں اس بیچاری کو نہ حق بیوی کا اسٹیٹس ملتا ہے نہ اس کو کوئی آرام و راحت ملتا ہے، بچے اس کو الگ پالنے پڑتے ہیں، نوکری اس کو الگ کرنی پڑتی ہے، تو اب اور اسی طرح بعض معاشرے کے اندر دوسری شادی پر پابندی لگائی، اب وہ خود بیچارے پریشان ہیں اور خود ان کے پارلیمنٹ یہ سوچ رہی ہے، ان کے دانشور یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی اجازت دی جائے، بہرحال جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اسی کے اندر انسان کی بھلائی ہے، تو میں اصل بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سوچا کہ میری تو ایک بیٹی ہے اور میں اس کے فرض سے سبکدوش ہو چکا ہوں، میں نے اس کی شادی کر دی ہے، لہذا میں اپنا تمام مال کی وصیت کر دینا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا اچھا میں آدھے مال کی کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں آدھے مال کی بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا اچھا میں پہلے یہ کہا کہ پورے مال کی کروں، پھر کہا کہ اچھا میں دو تہائی کی کر دیتا ہوں، آپ نے کہا دو تہائی کی بھی نہیں کر سکتے، پھر انہوں نے کہا اچھا میں آدھے مال کی وصیت کر دوں، آپ نے فرمایا کہ نہیں آدھے مال کی بھی نہیں کر سکتے، پھر انہوں نے کہا اچھا میں ایک تہائی مال کی وصیت کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تہائی بہت زیادہ ہے، چلو ایک تہائی کی کر دو، تو اگرچہ اس کی اجازت ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ اس کی ایک تہائی کی بھی انسان پورے کے پورے ایک تہائی کی وصیت کرے، لیکن بہرحال شریعت کا قانون ہے کہ اگر کوئی آدمی وصیت کرے تو ایک تہائی کی حد تک اس کی وصیت نافذ ہوگی، مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا اور انتقال ہونے کے بعد اس سب سے پہلے تو ہم اس کے کفن دفن کے اخراجات نکالیں گے، وہ ادا کرنے کے بعد پھر اس کا قرضہ ادا کرنے کے بعد اب اس کا کل ترکہ بچا 3 لاکھ روپے، اب اس نے وصیت بھی کی تو 1 لاکھ کی حد تک جو ہے وہ وصیت پر عمل کیا جائے گا اور باقی 2 لاکھ جو ہے وہ اس کے ورثہ میں تقسیم ہوگا، یہ ایک آسان سی مثال تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 ہے، اور یہ مسئلہ آج کل کے ماحول کے مناسبت سے ہے کہ یہ ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت کی تھی اس وقت رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا، بلکہ روزہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، یوم عاشور کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن پھر اور وہی روزہ فرض تھا، یوم عاشور کا روزہ فرض تھا، لیکن پھر اس کے بعد رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور جب یہ روزے کا حکم بھی بتدریج آیا تو قرآن کریم میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے، تم سے پہلی امت پر بھی روزے فرض ہوا کرتے تھے، اس میں بتا دیا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں، لہذا تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی سفر کی حالت میں ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں اس کی قضا کر لیں، اور اسی طرح جس آدمی کو طاقت حاصل ہے، یعنی اگر کوئی مالدار آدمی ہے تو اس کو بھی اختیار تھا کہ یا تو روزہ رکھے یا روزے کے بدلے فدیہ دے دے، لیکن روزہ رکھنا زیادہ افضل تھا، اور فدیہ یہ تھا کہ کسی بھی مستحق کو دو وقت کا کھانا دے دیا جائے، دو وقت کا کھانا دے دے گا تو اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 نازل ہو گئی. 185 جب آیت نازل ہوئی تو وہ والا حکم ختم ہو گیا کہ مالدار آدمی چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو فدیہ دے دے، وہ حکم ختم ہو گیا اور پہلا حکم باقی رہے، پہلے تمام حکم باقی رہے. لہذا پہلی چیز یہ ہوئی، پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر روزہ کس کس آدمی پر فرض ہے تو قرآن کریم نے صاف اعلان کر دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدى للناس وبینات من الھدى والفرقان، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس کی آیات کو اس کے اندر ہدایت کی اور حق اور باطل کو جدا کرنے کی آیات جو ہیں وہ واضح طور پر بیان کر دی. لہذا تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے تو وہ اس میں روزہ رکھے. لہذا اب جو بھی عاقل بالغ مرد یا عورت، جو بھی مسلمان ہے، اس کا عاقل ہونا شرط ہے، اس کا بالغ ہونا شرط ہے. جو بھی عاقل بالغ ہو اور رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس کو روزہ رکھنا اس کی ذمہ داری ہے، روزہ رکھنا اس پر فرض ہے. لہذا اگر کوئی شخص رمضان کی 5 تاریخ کو بالغ ہوا تو 5 تاریخ سے اب 6ویں تاریخ سے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. اسی طرح آج کل ایک مسئلہ اور بھی پیش آتا ہے کہ جناب میں کسی ملک چلا گیا، وہاں 2 دن پہلے رمضان شروع ہوا، جس دن میں وہاں سے چل رہا تھا اس دن وہاں پر عید تھی، میں عید کی نماز پڑھ کر چلا، اور جب پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترا تو یہاں پر ایک روزہ باقی تھا، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے تو وہاں 1 مہینے کے روزے رکھ لیے، تو جناب میرے لیے حکم یہ ہے کہ میں یہاں پر بھی سحری کروں اور روزہ رکھ لوں، کیونکہ یہاں پر مجھے رمضان کا مہینہ مل رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا جناب میں نے تو 30 روزے وہاں رکھے، اب یہاں میں 31واں روزہ رکھ رہا ہوں. بھائی وہاں مجھے جتنا رمضان ملا تو میں نے روزہ رکھا، اور یہاں پر مجھے رمضان ملے گا تو میں یہاں پر بھی مجھے روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کریم کی آیت تو بالکل واضح اور صاف ہے کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو جس کو رمضان کا مہینہ ملے وہ اس کا روزہ رکھے. تو لہذا پہلا مسئلہ اس میں یہ نکل آیا کہ جو شخص عاقل ہو، بالغ ہو، حالت سفر میں نہ ہو بلکہ مقیم ہو، چاہے عارضی طور پر مقیم ہو یا اس کا مستقل وطن ہی وہ جگہ ہو، اگر وہ وہاں پر رمضان شروع ہو جائے تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے اور روزہ اس کو رکھنا پڑے گا. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی شخص کس سفر کی حالت میں ہے، یعنی وہ کسی جگہ گیا اور وہ جگہ اس کے اصل جس جگہ وہ مقیم تھا وہاں سے 48 میل، جو تقریباً 67-68 کلومیٹر بنتی ہے، اگر وہاں تک جانے کی اس سے زیادہ کا سفر کر رہا ہے اور وہاں پر 15 دن سے کم رہ رہا ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ کہ وہ خود دیکھے کہ اس کے لیے روزہ رکھنے میں عافیت ہے. ویسے تو اجازت ہے شریعت نے کہ چاہے تو وہ روزہ رکھے اور چاہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں وہ اس کو قضا کر لے، اور بعد میں اس کو گنتی پوری کرنا ضروری ہے. یعنی اگر روزے 30 تھے تو بعد میں اس کے 10 روزے چھوٹ گئے تو وہ 10 پورے کرے گا، اور اگر 30 روزے تھے اس کے 20 چھوٹے تو یہ 20 رکھے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہے، اور بیمار کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ایسا ہے کہ روزہ رکھنے سے یا تو وہ بالکل مر جائے گا، یا مرے گا تو نہیں لیکن اس کی بیماری طویل ہو جائے گی، تو ایسے شخص کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. لیکن اگر یہ یقین ہو کہ روزہ رکھے گا تو مر جائے گا، تو پھر اس کے لیے روزہ قضا کرنے کا حکم ہے، پھر وہ روزہ نہیں رکھے گا. اور جو آدمی مریض ہو، بیمار ہو اور روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اور مستقبل میں اس کے ٹھیک ہونے کی امید بھی نہ ہو، عام طور پر ضعیف آدمی ہے، بوڑھا ہے، 90 سال عمر ہے، اب یہ امید نہیں ہے کہ یہ دوبارہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحت مند ہو جائے گا، تو پھر ایسے شخص کی طرف سے فدیہ ادا کیا جائے گا. فدیہ اور فطرہ یہ ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آج موقع دیا تو فدیہ اور فطرے کی مقدار اور وہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے میں پورے طور پر بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں پر کچھ باتیں رہ گئی جو کہ ابتدا اسلام میں جو روزے رکھنے کا حکم دیا تھا اس میں مالداروں کے لیے ایک گنجائش رکھی تھی کہ اگر وہ چاہیں تو روزہ رکھیں اور نہ اور چاہیں تو فدیہ دے دیں، لیکن روزہ رکھنا افضل تھا. لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن اس وقت حکم یہ تھا کہ رات کو کھانے پینے کی اجازت تھی، اور اس وقت تک اجازت تھی جب تک آدمی سو نہ لے، اور اگر سو گیا تو پھر اگلا روزہ شروع ہو گیا. مثال کے طور پر کسی شخص نے مغرب کے وقت افطار کیا، افطار کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں، پھر عشاء کی نماز پڑھوں گا اور پھر تراویح پڑھوں گا. وہ آرام کرنے کے لیے لیٹا اور اس کو نیند آ گئی، سو گیا. اب بھی وہ عشاء کی نماز کے وقت اٹھا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، تو اب اس کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا. اگر یہ گنجائش تھی کہ وہ مالدار ہے تو فدیہ دے دے، تو روزہ رکھنے کی صورت میں یہ تنگی بھی تھی کہ اب سویا تو سونے کے بعد اگلا روزہ شروع ہو گیا، اب وہ کھا پی نہیں سکتا. ہماری طرح یہ رعایت نہیں تھی کہ جناب اب افطار کیا تو 3 بجے 3:30 بجے اٹھ کر پھر ہم سحری کریں گے، اور 4:30 بجے تک انتہائی سحر ہے، اس وقت تک ہم کھا پی سکتے ہیں. تو اس وقت تک اتنی گنجائش نہیں تھی، لیکن بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت یہ گنجائش بھی نکل آئی. اور روزے کے فدیہ کا جہاں تک حکم ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں کہ روزے کا جہاں حکم ہے وہاں پر میں ایک مسئلہ آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ تو بات تو واضح طور پر ہو گئی کہ رمضان کا مہینہ پا لینا یہ کافی ہے، لہذا اگر کسی کو رمضان کا مہینہ مل گیا تو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. لیکن بعض ممالک ایسے ہیں جن میں رات اور دن بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں، کئی کئی مہینوں کے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پر رمضان کا پا لینا باقاعدہ طور پر تو نہیں آتا، لیکن ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے قریب کے ملکوں کا دیکھیں، جو ملک ان کے وہاں قریب ہو اس ملک کے حساب سے ٹائم مقرر کر کے اس ٹائم سے وہ روزہ رکھیں گے. یہ تو ایک حکم تھا. اور دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فدیے کا حکم میں بیان کروں، لیکن اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس آیت نمبر 187 کو سمجھنے سے بہت ساری الجھنیں دور ہوں گی. اس میں بتایا اس آیت میں کہ رمضان کے دن میں تو روزہ رکھنا ہے، لیکن رمضان کی جو راتیں ہیں وہ ان کے لیے جائز ہیں. احل لک، روزے جو نام ہے وہ 3 چیزوں سے بچنے کا ہے، کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے. لہذا روزے کی حالت میں انسان ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا. تو آیت نمبر 187 میں بتایا کہ جب تم افطار کر لو اور رات کا وقت ہو، روز رمضان کی جو راتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اس میں ازدواجی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، اور کیونکہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، تو لہذا اب یہاں پر ازدواجی تعلق کی اجازت ہے اس وقت تک جب تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا نظر نہ آئے. یہ ایک حکم دے دیا. اب یہ قرآن کریم کا ایک انداز ہے. دیکھیں صحابہ کرام کی مادری زبان عربی تھی، صرف عربی جان لینے سے قرآن کریم کو سمجھ لے گا انسان، یہ خیال بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. صحابہ کرام کی مادری زبان عربی تھی، اور ایک صحابی تھے حضرت عدی ابن حاتم، یہ حاتم تائی جو ایک مشہور سخی گزرا ہے نا، یہ اس کے بیٹے تھے، اور بڑے بھولے بھالے صحابی تھے. جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت یہ وہاں سے فرار ہو گئے تھے، لیکن پھر بعد میں یہ آ کر ایمان لے آئے. جب مدینہ منورہ آنے کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئی، تو اب چونکہ یہ بھی عربی دان تھے نا، ان کی مادری زبان عربی تھی، تو اب انہوں نے اس آیت کا مطلب کیا سمجھا؟ انہوں نے 2 دھاگے لے لیے، ایک کالا اور ایک سفید، اور اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا. یہ دیکھتے رہتے تھے کہ جب تک وہ الگ الگ نظر آنے لگ جائیں اس وقت جو ہے وہ روزے کا وقت ختم ہو جائے گا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، حالانکہ اس سے مراد جو ہے وہ صبح صادق اور صبح کاذب ہے، کہ صبح کاذب تک کھانے پینے کی اجازت ہے، جیسے ہی صبح صادق ہوگی وہ انتہائی سحر ہے، فجر کا وقت شروع ہوا اور روزہ بھی شروع ہو گیا. لیکن اب دیکھیں ان کی مادری زبان عربی تھی، لیکن یہ اس مطلب کو نہیں سمجھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سمجھایا کہ بھائی یہاں جو ہے لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اس سے مراد صبح صادق ہے، اس سے مراد کالا دھاگا اور سفید دھاگا نہیں ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ نیری عربی کو جان لینا، جو آج کل یہ وہم ہے کہ اگر ہم نے عربی جان لی تو عربی جان لینے سے ہم قرآن کریم کو سمجھنے لگ جائیں گے، نہیں، اگر عربی جان لینے سے قرآن کریم سمجھنا آسان ہوتا تو صحابہ کرام کے لیے بہت آسان ہوتا، اور ان کو مسائل سمجھنے کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن کریم کی آیات پڑھ کر جو ہے وہ یہ سمجھ سکتے تھے ان مسائل کو۔ لیکن دیکھیں، میں وہی بات کہوں جو میں نے کل کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری شریعت دی گئی، آپ کو آخری نبوت دی گئی، تو آپ کو احکامات بھی ایسے دیے گئے جس پر آخر وقت تک، جن احکامات پر عمل کرنا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں بلکہ آسان رہے گا۔ تو ان احکامات کو، تو صحابہ کرام سے ایسے واقعات بھی ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے اپنی لائی ہوئی شریعت کو نافذ کر کے دکھایا۔ لہذا یہ واقعہ بھی ہوا کہ اس واقعے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ بھئی کالا دھاگا اور سفید دھاگے سے مراد یہ ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے گی تو روزہ شروع ہو جائے گا اور کھانے پینے کی اب اجازت ختم ہو جائے گی۔ اب حضرت عدی سمجھ گئے اس بات کو، تو لہذا اگر صرف عربی جاننے سے ہوتا تو حضرت عدی کو یہ شبہ نہ ہوتا۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام کے اقوال ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قرآن کریم سیکھتے تھے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قرآن کریم بھی سیکھتے تھے اور اس پر عمل کرنا بھی سیکھتے تھے، اور اصحاب صفہ سے جو یہ سلسلہ چلا تھا یہ یہی سلسلہ تھا، اور آج جو مدارس کا سلسلہ ہے وہ بھی یہی سلسلہ ہے۔ لہذا یہ جو مدارس ہیں یہ دین کو پھیلانے کے لیے ہیں، اور کبھی بھی کسی بھی دور میں دین کو سمجھنے کی ضرورت انسان کی ختم نہیں ہوگی، دوسری ضروریات ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیں، پہلے سواری کے لیے جانور استعمال ہوتے تھے، اونٹ استعمال ہوتے تھے، گھوڑے گدھے استعمال ہوتے تھے، لیکن پھر سائنس نے ترقی کی، سائیکل آئی، پھر موٹر سائیکلیں آئیں، پھر کاریں اور بڑی بڑی گاڑیاں آئیں، اور ان کی ضرورت ختم ہو گئی، لیکن سفر کے احکامات پھر بھی باقی ہیں۔ جیسے فقہ نے مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کسی آدمی کو کوئی سوار گھوڑے پہ جا رہا ہے اور اس کی اگلی ٹانگوں سے زخمی ہو کر کوئی شخص مر گیا، تو اب اس سوار پر دیت واجب ہوگی، دیت کے مسائل چلے تھے نا، اس سوار پر دیت واجب ہوگی۔ لیکن اگر اس کو گھوڑے نے کسی کو اپنی پچھلی ٹانگوں سے زخمی کر دیا تو نصف دیت ہوگی، کیونکہ پچھلی ٹانگوں پر اس کا کنٹرول نہیں۔ لہذا اب لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ جناب اگر کوئی آدمی پچھلے ٹائر کے نیچے آ گیا تو اس پر دیت نہیں ہوگی، تو یہاں پر یہ حکم غلط ہے۔ وہاں پر تو سوار کو پچھلی ٹانگوں پر کنٹرول نہیں تھا، یہاں تو ڈرائیور کو دونوں ٹائروں پر کنٹرول ہوتا ہے، دونوں ٹائر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ موڑ کاٹے تو اس انداز سے کاٹے، اس کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے بعد ججمنٹ ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو ٹریفک کے اندر دنیا بھی مجبور ہوئی کہ ٹیسٹ لیا جائے، اور ٹیسٹ لیے بغیر ان کو کسی شخص کو گاڑی چلانے کی عام اجازت نہ دی جائے۔ تو یہ ایک چیز میں اور عرض کر رہا تھا، فدیے کی، کہ فدیے کا حکم اور فطرے کا حکم میں آپ حضرات کو تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں۔ آج کل یہ بتایا جاتا ہے، جیسے پاکستان میں آج کل کی کرنسی کے لحاظ سے 70 روپے بتا دیا کم از کم، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس آپ کو 70 روپے ہی دینے ہیں، 70 روپے سے زیادہ کی رقم اگر کوئی آدمی دے گا تو اس کا فدیہ ہی ادا نہیں ہوگا، یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ اصل میں تو فطرہ یا فدیہ کی رقم کیا ہے، وہ نصف سا یعنی 1 کلو 662 گرام گندم، اگر احتیاطاً پورے 2 کلو دے دے، یا اس کی قیمت اگر کوئی گندم سے دے رہا ہے، اور اگر کوئی کھجور سے دے رہا ہے تو پھر 4 کلو کھجور دے گا وہ، 3.5-4 کلو۔ اور پھر کھجور بھی کون سی دے رہا ہے، ہر آدمی کے اپنے حالات دیکھیں نا، اگر کشمش سے دے رہا ہے تو 4 کلو کشمش دے گا، کھجور سے دے رہا ہے تو 4 کلو کھجور دے گا۔ اب کھجور جو ہے وہ کون سی کھجور ہے، ایک تو عام کھجور ہے ہمارے ہاں بک رہی ہے آج کل، 200-250 روپے کلو. اب اگر کھجور سے ادا کر رہا ہے 4 کلو کھجور تو ایک روزے کا فدیہ کتنا ہو جائے گا؟ 1000 روپے. اور اگر کھجوروں میں اجوا کھجور سے دے رہا ہے تو اجوا کھجور جو ہے وہ 1 کلو 100 ریال کی ہے, اور 4 کلو لیں گے تو 400 ریال کی بنے گی, اور 1 ریال جو ہے وہ تقریباً 25 یا 28 روپے کا, ہم 25 روپے کا لے لیتے ہیں, تو پھر ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ 10000 ہو جائے گا. تو جو آدمی فدیہ ادا کر رہا ہے وہ اپنے حالات پہ غور کرے کہ اس کے مالی حالات کیسے ہیں. اگر وہ ایک عام آدمی ہے, آج کل کے دور کے لحاظ سے میں یوں کہوں کہ وہ اتنا کما رہا ہے بس وسعت کے ساتھ ایک اس کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں, اور ایک ملیونر ہے, کروڑوں کی اس کی آمدنی ہے, لہذا فدیہ ادا کرنے میں دونوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے. اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو پھر وہ صرف گندم سے تھوڑی ادا کریں, اس کو چاہیے کہ وہ کشمش سے دے دیں, وہ یہاں کی کھجور کے ذریعے سے دے دیں, ایک روزے کے بدلے میں 1000 روپے. اگر 1000 روپے کا فدیہ ادا کرے گا تو بتائیے, دیکھیے معاشرے کے کتنے فقراء اس کے فدیے سے مستفید ہوں گے. اور فدیہ جو ادا کیا جائے گا وہ دیا جائے گا مسلمان مسکین کو. فدیے کے اوپر جو حق ہے وہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے محلے میں, ہمارے شہر میں اور ہماری بستی میں بسنے والے نادار لوگوں کا حق ہے کہ فدیہ ان کو دیا جائے. اور فدیہ کے اندر اصل حکم یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار ہے تو اس کو دیں, اور اگر رشتہ داروں میں بہن بھائی ہیں تو ان کو دینا زیادہ افضل ہے. فدیہ صرف اپنے والدین کو نہیں دے سکتا, اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا, لیکن جو دائیں بائیں ہیں, بہن بھائی, چچا, ماموں, پھپھی, قریبی رشتہ دار, اگر فدیہ ان کو دیا جائے گا تو اس کو 2 اجر ملیں گے, ایک تو فدیہ ادا کرنے کا, دوسرا صلہ رحمی کا. اور یہی حکم زکوٰۃ کے اندر بھی ہے. رمضان میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, ویسے تو deenislam.com میں مفتی انور حسین صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, انہوں نے زکوٰۃ کے احکام پوری تفصیل سے اس میں بتا دیے ہیں, لیکن چونکہ زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے, لہذا میں بھی چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کے کچھ جدید مسائل بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں. آج کل تجارت کی نئی نئی شکلیں ہیں, تو جو نئی نئی شکلیں ہیں ان کے بارے میں بھی زکوٰۃ کے کچھ احکامات آتے رہے, کچھ تو ہم وہ احکامات بتائیں گے جو ان آیات سے براہ راست پتہ چل رہے ہیں, اور کچھ وہ احکامات جو اس وقت کی ضرورت ہے وہ بھی بتانے ضروری ہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایک بہت سمپل سا طریقہ ہے کہ جب آپ کا سال پورا ہو یا آپ اپنے آڈٹ کے لیے کوئی وقت مقرر کر دیں, اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا کب سال پورا ہوتا ہے تو آپ ایک وقت مقرر کر دیں کہ جس میں آپ اپنا آڈٹ کیا کریں, مثلا 5 رمضان کو میں اپنا آڈٹ کروں, تو اس آڈٹ کے اندر میں یہ دیکھوں گا کہ میرے پاس کتنی نقد رقم ہے اس کو شامل کر لوں گا, سونا کتنا ہے اس کو شامل کر لوں گا, چاندی کتنی ہے وہ بھی میرے ایسٹس میں آ جائے گی, مجھے میں نے دوسرے لوگوں کو جو دوسرے لوگوں سے وصول کرنی ہے رقم وہ بھی میرے ایسٹس میں آ جائے گی, اسی طرح میں نے کوئی چیز تجارت کے لیے رکھی بھی ہے وہ بھی میرے ایسٹس میں آ جائے گی, پھر سب سے پہلے اس میں سے میری لائبلٹیز مائنس ہوں گی, یعنی اس مہینے کا میرے یوٹیلیٹی بلز ادا کیے جائیں گے, بچوں کی فیسز میں اس میں سے نکالوں گا, مہینے کا خرچہ میں اس میں سے نکالوں گا, پھر جو میں نے لوگوں کو پیسے ادا کرنے جو مجھ پر واجب الادا ہیں وہ قرض کی رقم اس میں سے منحہ کی جائے گی, وہ منحہ کرنے کے بعد جو نیٹ اماؤنٹ بچے گا اس کو میں کیلکولیٹ کر کر اس کا 2.5% مجھ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی, اور وہ میں 2.5% کسی بھی مسلمان مستحق کو ادا کر دوں تو وعدہ ہو جائے گی. ایک مسئلہ اور بتاؤں کہ زکوٰۃ کی جو نصاب کی رقم ہے وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہے, جو آج کل جو ہے وہ 51,085 روپے مقرر کی گئی ہے. 51,085 روپے جس کے پاس ہیں وہ صاحب نصاب ہے. تو یہ مسئلہ بھی فقہا نے بیان کیا کہ کسی ایک مستحق کو براہ راست اتنی رقم دے دینا جس سے وہ صاحب نصاب ہو جائے یہ مکروہ ہے, پسندیدہ نہیں ہے, زکوٰۃ اگر چادہ ہو جائے گی. لیکن اس سے ایک مسئلہ اور بھی پیش آتا ہے کہ کسی نادار لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, اگر اس کو جہیز کے لیے عام حالات میں عام استعمال کے لیے اگر سامان دیا جائے تو وہ 51,050 روپے میں عام استعمال کا سامان نہیں آئے گا. یہ ایک فریج ہی لے لیں, آج کل تو فریج بھی ضروریات زندگی کی چیز ہے, اگر فریج ہی لے لیں تو وہی فریج ہی 30-35 ہزار روپے کا آتا ہے. تو پھر اب اس کے پاس کیا طریقہ ہے کہ وہ کسی آدمی کے گھر میں ضروریات زندگی کا سامان بھی لے آئے, بھر دے, اس کو مل جائے اور 51 ہزار روپے سے زیادہ کی رقم بھی نہیں دی جائے. تو اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کسی آدمی کو کیش رقم آپ اتنی دیں جس سے وہ صاحب نصاب ہو جائے, یہ مکروہ ہے. لیکن اگر آپ نے کسی مستحق کو فریج اٹھا کر دے دیا, فریج بھی آپ نے دے دیا, اس کو چولہا بھی دے دیا, اس کو آپ نے پنکھے بھی دے دیے, اس کو لائٹیں بھی دے دی, اور یہ ساری چیزیں آپ نے گڈس کی شکل میں دی, کیش نہیں دیا بلکہ سامان کی شکل میں دی, تو آپ کی زکات بھی ادا ہو گئی. کسی آدمی کو مکمل طور پر خود کفیل کرنے کا بھی آپ کو ثواب مل گیا. اور اگر وہ آپ کا قریبی عزیز ہے تو صلہ رحمی کی انتہائی شکل میں انتہائی اجر و ثواب آپ کو مل گیا. تو یہ چیزیں ہیں جس طرح لوگ دنیا کے کاروبار کے اندر ہیچ پیچ سیکھتے ہیں, داؤ پیچ سیکھتے ہیں. صحابہ کرام ثواب کمانے کے لیے یہ چیزیں سیکھا کرتے تھے کہ اگر میں یہ ادا کروں گا تو مجھے اتنا ثواب مل جائے گا, اگر میں یہ کام کروں گا اور یہ کام بھی کر لوں گا اور دونوں کو اگر ایک خاص ترتیب سے کروں گا تو بہت زیادہ ثواب مل جائے گا. مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کو پورے روزے کا ثواب ملے گا, اپنے روزے کا بھی اور روزے دار کے روزے کا بھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تو روزہ نہ رکھوں بس 10 روزے دار کو افطار کرا دوں. تو جہاں مجھے 10 روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب ملے گا وہاں مجھے اپنا روزہ چھوڑنے کا گناہ بھی ملے گا. 10 روزے داروں کو افطار کرانے سے میرے روزے کی تلافی نہیں ہوگی, یہ بات سمجھ لینی چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہم 10 روزے داروں کو افطار کرا دیتے ہیں, خود روزہ چھوڑ دیتے ہیں, چھٹی ہو گئی. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ مالداروں کے لیے یہ رعایت شروع میں دی گئی تھی, لیکن جب تک رعایت دی گئی تھی اس وقت تک اس رعایت سے فائدہ اٹھانا جائز تھا. جب وہ رعایت ختم ہو گئی تو اب چاہے وہ کوئی مالدار 100 آدمیوں کو ہی روزانہ افطار کیوں نہ کرائے, اگر وہ خود روزہ نہیں رکھے گا تو اس روزہ نہ رکھنے کا وبال آئے گا. مسلمانوں کے اجتماع کو توڑنے کا, اجتماعی عمل کو توڑنے کا بھی وبال اس کو وبال ہے اس کے اندر. اور قرآن کریم کی واضح اور صاف آیت سورہ زلزال کی, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, کہ جو آدمی ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا, جو ذرہ برابر برائی کرے گا, گناہ کرے گا, تو اس کا وبال بھی آئے گا. لہذا اگر کوئی آدمی 100 آدمیوں کو افطار کرائے تو جہاں پر اس کو 100 آدمیوں کو افطار کرانے کا ثواب ملے گا, اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کو اپنا روزہ نہ رکھنے کا گناہ بھی ملے گا. اور اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر کے قضا کرے, چھوڑ دے, بعد میں اگرچہ وہ اس کی قضا کرے لیکن ساری زندگی وہ رمضان کے روزے کی تلافی نہیں کر سکتا, اس کا جو نور ہے, اس کی جو برکت ہے, اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس کو نہیں ملے گا. اسی فدیے میں مجھے ایک واقعہ بھی یاد آیا کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھے رمضان کا اور جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ بھی ہے, قضا بھی ہے, کفارہ بھی ہے. قضا تو یہ ہے کہ ایک روزہ رکھے, کفارہ یہ ہے کہ 60 مسلسل 60 روزے رکھے. تو مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا, اس کا روزہ ٹوٹ گیا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ نے کہا کہ بھائی 60 روزے رکھو. اس نے کہا ایک روزے میں یہ حال ہوا, میں 60 روزے کیسے رکھوں گا. تو حکم یہ کہ جس آدمی کو مسلسل 60 روزے, 60 روزے بھی ایسے رکھنے کہ مسلسل رکھنے, کوئی ایک روزہ بیچ میں قضا ہو گیا تو بھی کفارہ نہیں ہوگا. تو اس نے کہا کہ 60 ایک روزہ رکھنے میں یہ حال ہوا تو 60 روزے میں کیسے رکھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر تم ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اس نے کہا میں خود کھانا اپنا کھانے کا مالک نہیں ہوں اور خود میرے لیے کھانا کھانا دشوار ہے. میں 60 مسکینوں کا, میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلاؤں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب یہاں رک جاؤ, اب یہاں پر جو کچھ بیت المال میں آئے گا وہ ہم تمہیں دے دیں گے, اس سے اپنا فدیہ ادا کر دینا. تو وہ رک گیا. پھر بعد میں جو زکات کی چیزیں آئیں, گندم وغیرہ آئی, تو ایک ڈھیری جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رکھی جس سے 60 مسکینوں کا کفارہ ادا ہو جائے. اور اس کو کہا کہ بھائی یہ آ گئی ہے, اب تم جاؤ یہ جو ہے وہ 60 مسکینوں میں تقسیم کر دو. اب وہ بھی جو ہے صحابہ کرام میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے لوگ پیدا کیے ہمارے دکھانے کے لیے. نمونہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا نا ہر طرح کا رکھا. تو وہ کہنے لگا کہ مدینے کی اس کونے سے لے کر اس کونے تک اگر آپ جائزہ لیں تو مجھ سے زیادہ مستحق اور مسکین کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ مسکرا دیے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا وہ جو فدیے کی جو گندم تھی غلہ تھا وہ سارا اٹھا کے اپنے گھر لے گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا. یہ حکم استثنائی تھا اور اسی انہی صحابی کے ساتھ خاص تھا, یہ بعد کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے وہ ایک استثناء تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان کو اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اختیار حاصل تھا کہ کسی خاص آدمی کو کسی خاص موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو وہ اسی خاص موقع کے لیے خاص رہے گی, سب کو اس کی اجازت نہیں ہوگی. لہذا اگر کوئی آج تاریخ میں یہ واقعہ پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد اب اس کے لیے استدلال کرے, وہی بات کہ اگر استاد کے بغیر کوئی چیز سیکھے گا تو اس میں جھول کھائے گا. تو آج یہی سوچا تھا کہ آیات احکام کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی قصہ بھی جو انہی احکامات سے متعلق ہو, یا قرآن کریم کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قصوں میں سے کوئی ایک قصہ بیان کریں گے. یہ ایک استاد نے ہمیں مشورہ دیا تھا اور آج کے بعد ارادہ یہی کیا تھا, مشورے میں یہی طے ہوا تھا کہ آج کے بعد اس کا اہتمام کیا جائے گا کہ کوئی قصہ سنایا جائے. لیکن اساتذہ کی جو بات ہوتی ہے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے, اور جب انسان اس پر عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے اسباب ہو جاتے ہیں کہ خود بخود عمل ہو جاتا ہے. جیسے آج میں نے کسی قصے کا مطالعہ نہیں کیا تھا, کسی خاص قصے کا مطالعہ نہیں کیا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے کوئی خاص قصہ بھی رکھا جائے جو سبق آموز ہو اور صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ قصہ ہو, تو وہ قصہ آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے. تو کسی خاص قصے کا مطالعہ نہیں کیا تھا, لیکن ہم نے یہ قصہ جو ہے وہ جب فقہ کی ابتدائی کتاب پڑھ رہے تھے مختصر القدوری, جو مدارس کے اندر پہلی فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے باقاعدہ طور پر, جو وہ پڑھ رہے تھے تو اس کے حاشے میں ہم نے یہ قصہ پڑھا تھا. وہ قصہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا اور میرے استاد کا مشورہ جو اس درس قرآن کو بہتر اور مفید بنانے کے لیے جو انہوں نے دیا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے عمل کرا دیا. یہ باتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے اساتذہ کی کوئی بات ذکر کر رہا ہوں, بلکہ میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ اگر آپ حضرات جو بات سوچتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس سلسلے میں کوئی تجاویز آتی ہیں یا کوئی بھی بات آتی ہے تو آپ وہ تجاویز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے, آپ ان تجاویز کو اپنے دل میں اور اپنے ذہن میں بس لے کر نہ بیٹھ جائیں, بلکہ ان تجاویز پر عمل کرنے کے لیے مشورہ ضرور دیجیے. اس کے لیے آپ کی ہماری ویب سائٹ پر آپ ای میل کر سکتے ہیں, آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے. بلکہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس ویب سائٹ کے منتظمین کو کہ انہوں نے آپ کی سہولت کے لیے ہر سہولت رکھی ہوئی ہے, آپ جس زبان میں چاہیں اپنی تجاویز بھیج سکتے ہیں. تو آپ اس سلسلے کو مزید بہتر بنانے کے لیے, اس میں مزید چیزیں شامل کرنے کے لیے, اور آیات احکام کو کس انداز سے بیان کیا جائے, یہ جو طریقہ ہے یہ مفید ہے یہ نہیں ہے, اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے, اور اگر اس سے مزید اس کو مفید بنانے کے لیے آپ حضرات کا کوئی مشورہ ہوگا تو وہ ہمارے ساتھ بھی احسان کا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سننے اور سنانے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور اس کو ذخیرہ آخرت بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.